بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم آپ کو عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ یونس کی آیات نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب احمد میر زادہ نے. تھوڑی دیر کے بعد آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام ٹائم اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں واضح برتری کے بعد ایک مرتبہ پھر ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ دہرایا ہے. ہندوستان کے 15ویں صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے. سری لنکا کے قائم مقام صدر رانیل وکرما سنگھے نے رات گئے سیاسی و معاشی بحران سے متاثرہ جزیرہ نما ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور شام سے متعلق آستانہ عمل کے ضامن ملکوں کا سہ فریقی سربراہی اجلاس کل منگل کو ایران، روس اور ترکی کے سربراہوں کی شرکت سے تہران میں منعقد ہو رہا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں واضح برتری کے بعد ایک مرتبہ پھر ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ دہرایا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے پنجاب کے مختلف شہروں بالخصوص لاہور میں 3 نشستوں پر ملنے والی کامیابی کے بعد لبرٹی چوک پر جمع ہو کر جشن منایا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی، عمران خان کے حق میں نعرے لگائے اور آتش بازی بھی کی. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں واضح برتری کے بعد ایک مرتبہ پھر ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ دہرایا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں پنجاب میں کامیابی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے کارکنان اور پنجاب کے ووٹرز کا نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو شکست دینے بلکہ پوری ریاستی مشینری، خاص طور پر پولیس کی جانب سے ہراساں کرنے اور مکمل طور پر الیکشن کمیشن کی جانب داری کے باوجود کامیابی پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام اتحادیوں، پاکستان مسلم لیگ قاف، ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خیال رہے کہ ضمنی الیکشن کے نتائج سامنے آنے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیراعلی پنجاب حمزہ شہباز، وفاقی وزیر سعد رفیق، سردار ایاز صادق اور صوبائی وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ شریک ہوئے. انتخابات کے نتائج پر پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ مسلم لیگ نون کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنا چاہیے. ادھر وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے نتائج پر کہا کہ ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں مہنگائی سے تھا، ہم نے ہمیشہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے، اب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں کل ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے 15 نشستیں اپنے نام کی، جبکہ مسلم لیگ نون 4 اور 1 نشست پر آزاد امیدوار کامیاب ہوا۔ ہندوستان کے 15ویں صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے 15ویں صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس کے پولنگ بوتھ پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس سے درودی مرمو اور اپوزیشن کی طرف سے یشوت سنہا میں سے ایک کے انتخاب کے لیے ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے منتخب ایم پی اور ایم ایل ایز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹوں کی کل تعداد 4,800 ہے۔ نتائج 21 جولائی کو آئیں گے۔ صدارتی انتخاب میں این ڈی اے کی خاتون امیدوار مرمو کی جیت کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک مسافر بس کے ندی میں گر جانے سے کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حادثہ پیر کی صبح مدھیہ پردیش کے ضلع خارگون کی سرحد پر اس وقت پیش آیا جب 55 مسافروں کو اندور سے پونے لے جانے والی ایک بس نرمدا ندی میں جا گری۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بس جس وقت نرمدا ندی کے ایک پل سے گزر رہی تھی اسی وقت وہ بے قابو ہو گئی اور پل کی ریلنگ کو توڑتے ہوئے ندی میں جا گری۔ چشمدید گواہوں کا کہنا ہے کہ مسافر بس پل سے گرنے کے بعد پہلے ایک چٹان سے ٹکرائی جس کے بعد ندی میں جا گری۔ حادثے میں 13 افراد ہلاک اور کئی لاپتہ ہیں۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ بس کے پرخچے اڑ گئے۔ زندہ بچ جانے والے کئی لوگ تیر کر ندی سے باہر نکلے تو کچھ کو امدادی ٹیموں نے باہر نکالا۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ کم سے کم 15 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، جن میں سے 7 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ سری لنکا کے قائم مقام صدر رانیل وکرما سنگھے نے رات گئے سیاسی و معاشی بحران سے متاثرہ جزیرہ نما ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عوام کی سلامتی، امن عامہ کے تحفظ اور کمیونٹی کی زندگی کے لیے ضروری سامان اور خدمات کی فراہمی کے لیے ایسا کرنا مناسب ہے۔ وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے گزشتہ ہفتے ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا جب صدر گوٹا بایا راجا پکشے اپنی حکومت کے خلاف فوجی معاف کیجیے گا اپنی حکومت کے خلاف عوامی بغاوت سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے تھے، لیکن اس اعلان کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تھا۔ نئی ایمرجنسی کے نفاذ کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، تاہم پچھلی مرتبہ ایمرجنسی کا نفاذ لوگوں کو گرفتار کرنے، حراست میں لینے، نجی املاک کی تلاشی اور عوامی احتجاج کو قابو میں رکھنے کے لیے فوج کی تعیناتی کے لیے کیا گیا تھا۔ سری لنکا میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب رانیل وکرما سنگھے نے صرف 3 روز قبل ہی صدر گوٹابایا راجپکشے کی جگہ عبوری صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ شام سے متعلق آستانہ عمل کے ضامن ملکوں کا سہ فریقی سربراہی اجلاس کل منگل کو ایران، روس اور ترکی کے سربراہوں کی شرکت سے تہران میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ سہ فریقی سربراہی اجلاس میں شام میں لڑائی والے علاقوں میں کشیدگی کم کرنے اور شام میں استحکام کے تحفظ کے مسئلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شام اور ترکی کے مابین نئے سیکیورٹی بحران کو حل کیے جانے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں وہ انقرہ اور دمشق کے اپنے دوروں میں ایران کے صدر کا پیغام ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی شام میں 30 کلومیٹر اندر تک فوجی کارروائی کرنے کی بات کرتا ہے اور ایران اس مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ تہران کے سربراہی اجلاس میں شام میں لڑائی والے علاقوں میں کشیدگی کم کرنے کے علاوہ شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور اس ملک میں امن و استحکام کے قیام مدد جیسے مسائل پر بھی غور کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ روس اور ترکی کے تعاون اور شام میں قیام امن کی غرض سے آستانہ مذاکرات 2017 میں ایران کی کوششوں سے شروع ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے علاقائی مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق عراقی تعمیری کوششوں کی قدردانی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں مختلف موضوعات من جملہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل خاص طور سے تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات کے عمل پر بات چیت ہوئی اور فریقین نے مختلف مسائل و موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے علاقے میں امن و استحکام کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے علاقائی مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق عراقی تعمیری کوششوں کی قدردانی کی اور دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پہلوؤں میں مشترکہ طور پر مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب کو عید قربان اور عید غدیر کی مناسبت سے مبارکباد بھی پیش کی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے بھی اپنے ایرانی ہم منصب کو ان آیات کی مبارکباد پیش کی اور جدہ کے حالیہ اجلاس میں حکومت عراق کی شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسین امیر عبداللہیان کو اس اجلاس کے بارے میں جائزے اور نتیجے سے باخبر کیا۔ افغانستان کے صوبہ تخار میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی شفق و نان نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ صوبہ تخار میں بہارک کے علاقے چائلا میں ہوا، جس میں طالبان گروہ کا ایک سینئر کمانڈر زخمی بھی ہوا ہے۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری انتظامیہ کی کوششوں کے برخلاف یہ انتظامیہ اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں امن قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں جملہ مساجد اور مقدس مقامات میں دہشت گردانہ بم دھماکے اور حملے ہوئے ہیں، جن میں سینکڑوں کی تعداد میں عام شہری اور نمازی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور ان سب حملوں اور دھماکوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک استقامت غاصب صہیونی حکومت کی ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ایک رہنما احمد المدلل نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے دورہ تل ابیب کے بعد غاصب صہیونی حکومت کے عبوری وزیراعظم کی دھمکیاں ان کی انتخابی مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد غاصب صہیونیوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور یہ کہ فلسطین کی تحریک استقامت غاصب صہیونی حکومت کی ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، نکلو ذرا گھر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا جسے تم نے محبت کی نظر سے ہر شے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام ٹائم اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے، یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا، اس کی دوام، وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا۔ اس میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکن اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی کو، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں، اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیاء، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے۔ یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی، اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء، یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ، پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی۔ اسی طرح مکان میں کہ اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا. مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء. مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا. لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلا کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. آپ سوچیں مثلا دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، عطا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا، اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلا اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کے محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہمارے ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی. یا گھڑی مثلا دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے، اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی. اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے، تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے. مستری اگر مر بھی جائے، تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی. اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو، میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا، لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی. لہٰذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے. پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے. تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی ان میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو. اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے. اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے. جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے. پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں. یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے.
جی ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے. اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے. لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی.
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اس چیزیں ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے. دیکھیں مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے. اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے. اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ. ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں. باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے. کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں. اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے. اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا. دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی ہے کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کہکشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے. بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے. یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے. ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں. اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا. اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائیں. یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے، اس کی دم بنائے، دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے ہیں، کسی خاص سائز کا بنایا ہے جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا ہے، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو اتنا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے. اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا. چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا. اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا. ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے. اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے, جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے, جو دوسرے خداؤں کی حامی بھرنے کا محتاج ہے. وہ خود محتاج ہے, ناقص ہے, کمزور ہے, محدود ہے, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو, جو لامحدود ہو, جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا. اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے, تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو, اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو, اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے, جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.